نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قرآن سرچشمہ ہدایت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جسے ہم سنت رسول کہتے ہیں وہ بھی وحی ہے اور یہ قرآن مجید کی تشریح ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کی اتباع کرنی چاہیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان احکام کو بجا لانا چاہیے جو کتاب اللہ میں ہے اور سنت رسول میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها, پھر ہم نے آپ کو کر دیا دین کے ایک صاف شفاف راستے پر. شریعت صاف واضح راستے کو کہتے ہیں, بس آپ اس کا اتباع کیجئے. اتباع شریعت صاف شفاف واضح راستہ جس کو قرآن نے بیان کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال نے, افعال نے, تقریرات نے بیان کیا ہے. اتباع شریعت, اسی کا دوسرا نام ہے اتباع خدا, ہدایت کی اتباع. اور اس کے بالمقابل جو چیز آتی ہے وہ ہے اتباع ہوا. ایک ہے اتباع ہدا اور دوسری چیز ہے اتباع ہوا. جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرے گا وہ ہدایت کی اتباع کرے گا, وہ شریعت کی اتباع کرے گا, وہ صراط مستقیم پر ہوگا. اور جو کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ کر کوئی نیا راستہ بنائے گا تو دل دماغ سے سوچ کر ہی وہ نیا راستہ بنائے گا. اس کے دماغ کی اختیار ہوگی, کوئی چاہت ہوگی کہ اس طرح ہم کچھ دین میں کریں. تو یہ اتباع ہوا ہے, اپنی چاہت اور اپنی خواہش کا اتباع. تو اتباع ہوا کا جو راستہ ہے وہ جہنم کا راستہ ہے, اور اتباع خدا کا راستہ ہے وہ جنت کا راستہ ہے. اور یہ اتباع سنت کا جب لفظ بولا جاتا ہے, اتباع سنت, تو اس سے مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات ہے. اس سے صرف چند مستحبات یا چند سنتیں مراد نہ لی جائیں. یہ جو شروع میں کہا گیا کہ اللہ تعالی شانہ سے محبت ہے یا نہیں, اس کی علامت اور اس کی سائن یہ ہے کہ اتباع سنت ہے یا نہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص ہے اس کی زندگی میں چند مستحب اعمال ہیں, چند سنن ہیں, وہ مسواک کرتا ہے, اس کے چہرے پہ داڑھی ہے, وہ دسترخوان بچھا کر زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے, ہاتھ دھو کر کھانا کھاتا ہے, وغیرہ وغیرہ, لیکن نمازیں نہیں پڑھتا. نمازیں نہیں پڑھتا, وہ زکوٰۃ نہیں دیتا, روزے نہیں رکھتا. اور وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالی شانہ سے محبت کی علامت اور نشانی جو ہے وہ تو یہ ہے کہ سنت کا اتباع ہو, تو میں تو سنتوں کا اتباع کر رہا ہوں. اتباع سنت, ایک سنت کا لفظ ہے سنت, اتباع سنت یعنی سنت کا اتباع, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طریقے کا اتباع, جس میں فرائض بھی ہیں, واجبات بھی ہیں, سنن مؤکدہ بھی ہیں, حرام سے بچنا بھی ہے, مکروہات تحریمیہ سے بچنا بھی ہے. تو یہ اگر کوئی اتنا کر لے گا, صرف اتنا کر دے گا, فرائض واجبات اور سنن مؤکدہ کا اہتمام کر رہا ہے اور حرام اور مکروہات تحریمیہ سے بچ رہا ہے, بس اتنا کر لیتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ سے محبت ہے. اور اس کے ساتھ پھر مزید سنن غیر مؤکدہ کا بھی اہتمام کرتا ہے اور مستحبات کا بھی اور یہ روزمرہ کی سنتوں کا بھی, اس کا مطلب ہے کہ اسے اللہ تعالی شانہ سے بہت زیادہ محبت ہے. تو ایک ہے اتباع ہدا اور ایک ہے اتباع ہوا. قرآن تقریباً 6000 آیتیں ہیں اور سنت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ, ان دونوں کو ساتھ رکھ کر بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے فقہا نے ہمارے لیے جو تعلیمات اخذ کی ہے اور ہمارے لیے ایک طریقہ وضع کیا ہے کہ نماز اس طرح پڑھی جائے گی, روزہ اس طرح رکھا جائے گا, وضو اس طرح کیا جائے گا, بس یہی کتاب اللہ اور سنت رسول ہے. یہ جو مغالطہ دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اتباع کرتے ہیں, کتاب اللہ اور سنت رسول کا اتباع نہیں کرتے, یہ غلط بات ہے. ہم نے چونکہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھنے کے لیے پورا وقت نہیں نکالا, تو ہم کیسے اتباع کریں کتاب اللہ اور سنت رسول کا؟ پوری دنیا میں رہنے والے انسان وہ خود اگر کتاب اللہ پر عمل کرنا چاہے تو کیسے کریں گے ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ کر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں حدیثیں ہیں, ان کو سٹڈی کر کے کیسے اس پر عمل کریں گے؟ تو کسی نہ کسی کو تو پوچھنا پڑے گا نا. دو ہی شکلیں ہیں, یا تو یہ کہ خود عالم ہو ان سب چیزوں کا, تو خود عالم ہے تو ڈائریکٹ کتاب اللہ اور سنت رسول کو پڑھ کر کے عمل کرے گا, اور خود عالم نہیں ہے تو کسی اور کو پوچھے گا. خود راستے سے واقف ہے تو خود چلا جائے گا, یہاں سے ننی ٹن جانا ہے اور راستے سے واقف ہے تو سیدھا چلا جائے گا, اور راستے سے واقف نہیں ہے تو کسی نہ کسی کو پوچھنا تو پڑے گا نا. کسی نہ کسی کو پوچھنا پڑے گا. تو مجھے چونکہ ننی ٹن کا راستہ معلوم ہے, تو میں ایسا کہوں کہ میں ننی ٹن کے راستے پہ چل کے جا رہا ہوں, اور آپ کو ننی ٹن کا راستہ معلوم نہیں ہے اور آپ مجھے پوچھتے ہیں, تو کوئی یہ کہے کہ یہ ننی ٹن کے راستے پر نہیں چل رہے ہیں, یہ تو سلیم کا اتباع کر رہے ہیں. بھائی وہ بھی تو مجھے پوچھ کر ننی ٹن کے راستے پر ہی چلے گا نا, دونوں اسی پر چلیں گے. تو کتاب اللہ اور سنت رسول کا راستہ جسے ڈائریکٹ نظر آتا ہے وہ اس پہ چلے گا, اور جسے ڈائریکٹ نظر نہیں آتا ہے وہ اس کو پوچھے گا جسے نظر آ رہا ہے, اور جو وہ بتائے گا کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ, تو اسی پہ وہ بھی اسی راستے پہ چل رہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر 100% پورا بھروسہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیں جو راستہ بتائیں گے جنت تک پہنچنے کا, اس میں قدم قدم پر کتاب اللہ اور سنت رسول ہی ہوگی, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں کا مطلب یہ کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں چلتے ہیں. ایک شخص کو نظر آتا ہے وہ بیت الخلا جانا چاہتا ہے تو سیدھا چلا جائے گا, اور ایک شخص اندھا ہے جسے نظر نہیں آتا تو وہ بھی بیت الخلا اسی راستے پر چلے گا, لیکن اسے کسی پر بھروسہ کرنا پڑے گا, بھروسہ کرنا پڑے گا. وہ پوچھے گا کہ بھائی آپ کون ہے, تو کوئی کہے گا کہ میں احمد ہوں, کہ بھائی احمد محمد کو تو ہم نہیں جانتے, پتہ نہیں یہ کون آدمی ہے, کہیں مجھے غلط جگہ پر نہ پہنچا دے. بھائی آپ کون ہے, تو کہ اسماعیل ہوں, اسماعیل اسماعیل کو ہم نہیں جانتے. آپ کون ہے, تو کہ میں محمد ہوں. ہاں یہ محمد میرا بیٹا آ گیا. کہا بیٹا مجھے استنجا کا تقاضا ہے. اب وہ کندھے پہ ہاتھ رکھ دے گا. جس رستے پر چل کر بیت الخلا میں دیکھنے والا پہنچتا ہے اسی رستے پر چل کر کے وہ پہنچے گا, لیکن ایسے شخص کا کندھا پکڑ لیا جس کے بارے میں 100% یقین ہے کہ یہ مجھے غلط رستے پر نہیں لے جائے گا, سیدھے رستے پر ہی چلائے گا. یہ پوری دنیا تقلید پہ چل رہی ہے, پوری دنیا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تقلید کے بغیر آپ دنیا میں چل سکو. ایک ڈاکٹر ہے, اسے سر میں درد ہوتا ہے تو وہ خود دوائی لے لیتا ہے, اور ڈاکٹر نہیں ہوتا وہ ڈاکٹر کو پوچھتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ دوائی لو. یہ تکلیف نہیں ہوئی تو اور گیا ہوا. دو ہی چوائس ہے آپ کے پاس. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کی بات مان کر نہیں چلوں گا ڈائے, تو پھر ڈاکٹر بننا پڑے گا. اگر ڈاکٹر بنیں گے تو خود ہی آپ دوا تجویز کریں گے, اور اگر نہیں تو پھر کسی ڈاکٹر کے پیچھے چلنا پڑے گا جس کو یہ معلوم ہے. آپ کو کھانا پکانا آتا ہے, آپ باورچی ہیں تو خود کھانا پکائیں گے, اور بہو گھر میں شادی کر کے آئی اور اسے پکانا ہی نہیں آتا تو اسے ساس کی تقلید کرنی پڑے گی. اگر وہ یہ کہے گی کہ نہ میں تو خود پکاؤں گی اپنا کھانا, کیسے پکائے گی, بیڑا غرق کر دے گی. پوری دنیا تقلید پہ چلتی ہے. کوئی پروفیشنل بھی پہلی مرتبہ جب کام کرنے کے لیے دفتر میں بیٹھتا ہے تو وہ بھی کسی سے پوچھ پاچھ کر کے دو چار دن گزارتا ہے, اور جب اسے اندازہ ہو جاتا ہے پھر وہ خود چلتا ہے. تو کتاب اللہ اور سنت رسول, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات بھی کتاب اللہ اور سنت رسول ہی ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات بھی کتاب اللہ اور سنت رسول ہی ہیں, اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات بھی کتاب اللہ اور سنت رسول ہی ہیں, اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات بھی کتاب اللہ اور سنت رسول ہی ہیں. جو بھی ان چاروں حضرات کی بتلائی ہوئی باتوں پر چلے گا وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی چل رہا ہے اور سیدھا جنت میں چلا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی بات یہ کہہ رہے ہیں. تو کتاب اللہ اور سنت رسول یہ شریعت ہے, اور اس کی اتباع کرنے والے ہدایت کی اتباع کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی شانہ کی طرف سے یہ بتلا دیا گیا تھا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جس زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہوگا, باطل فرقہ, جو یہ کہے گا کہ ہم تو صرف اللہ کے قرآن پہ عمل کریں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں. اور وہ فرقہ پیدا ہوا, منکرین حدیث کا فرقہ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی پیشن گوئی فرما چکے ہیں. آپ اپنے زمانے میں ارشاد فرما کر گئے ہیں کہ میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ آرام سے ٹیک لگا کر گاؤ تکیے کے اوپر بیٹھا ہوا ہو اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ ہمیں سنت ونت کچھ نہیں چاہیے, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. یہ پیشن گوئی فرمائی. تو قرآن جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ رسول نے تمہیں دیا ہے اسے پکڑ لو اور جس چیز سے رسول نے تمہیں روکا ہے اس سے باز آ جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے حدیثوں کے ذریعے جن جن چیزوں کو منع کرے ان سے رک جاؤ, اور جن جن چیزوں سے جن جن چیزوں کو کرنے کا حکم کرے ان چیزوں کو کرو. تو قرآن خود کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, قرآن خود کہتا ہے کہ جو رسول کا کہنا مانتا ہے وہ اللہ کا کہنا مانتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم صرف قرآن پر عمل کریں اور حدیثوں کو ایک طرف رکھ دیں تو عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. اب کیسے پڑھیں گے نماز؟ اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ فجر کی نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ ظہر کی نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ عصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ عصر کی نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ یہ قرآن میں تو یہ تفصیلات ہے ہی نہیں. فجر کی کتنی رکعتیں ہیں, ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں, عصر کی کتنی رکعتیں ہیں, مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں, قرآن میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. ایک رکعت میں رکوع کتنے ہیں, ایک رکعت میں سجدے کتنے ہیں, ایک رکعت میں قیام کتنے ہیں, قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. پھر پوری رکعت کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے رکوع آئے گا, پہلے قیام آئے گا. یہ جو ترتیب ہے کہ پہلے قیام, پھر رکوع, پھر قومہ, پھر سجدہ, یہ جو پھر جلسہ, پھر دوبارہ سجدہ, یہ جو ترتیب ہے. اسی طرح قرآن تو صرف کہتا ہے کہ وآتوا الزکاۃ, زکات دو. اب میرے پاس سونا ہے, کیسے زکات دوں؟ کیا ہی کس حساب سے زکات دوں؟ کسی اور کے پاس چاندی ہے, کس حساب سے زکات دے گا؟ کسی کے پاس بکریاں ہیں, کس حساب سے زکات دے گا؟ کسی کے پاس گائے ہے, کس حساب سے زکات دے گا؟ کسی کے پاس کیش ہے, کس حساب سے زکات دے گا؟ قرآن تو صرف اتنا کہتا ہے کہ تم حج اور عمرے کو پورا کرو. احرام کی تفصیل, ممنوعات احرام کی تفصیل, طواف کی تفصیل, سعی کی تفصیل, حلق کی تفصیل, یہ سب چیزیں تو حدیثوں میں ملتی ہیں. اس لیے اگر کوئی قرآن مجید پر عمل کرنا چاہے احادیث شریفہ کے بغیر, اس کے لیے عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے اتباع سنت اور اتباع شریعت, اتباع سنت اور اتباع شریعت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا قرآن اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پورا. جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, یہ جو پورا ذخیرہ ہے, اس میں سے فقہا جو کہ قانون دا ہیں, انہوں نے ہمارے لیے ماشاءاللہ محنت کر کر کے طریقہ بتلا دیا کہ نماز اس طرح پڑھی جائے گی, نماز کو توڑنے والی یہ چیزیں ہیں, نماز میں غلطی ہو جائے تو اس طرح اس کا تدارک کیا جائے گا, سب چیزیں ہمارے لیے بتلا دی. ہمیں تو ان کا احسان مند ہونا چاہیے. اس میں ابھی جو حدیثیں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں یہ وہی حدیثیں ہیں جن میں یہ ہے کہ ایسا کوئی وقت نہ آئے کہ لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ نہ بھائی ہمیں حدیث نہیں چاہیے, ہمیں حدیث ہمیں نہیں چاہیے. تو ایک جماعت تو وہ ہے جو حدیث ہی کا انکار کر دیتی ہے, وہ کہتی ہے کہ صرف قرآن, صرف قرآن. یہ اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں میں سے ایک سازش ہے کہ بھئی ان کو حدیثوں سے کاٹ دو تو قرآن پر عمل ہی نہیں کر سکیں گے, تو کاٹ دیا حدیثوں سے, طرح طرح کے اعتراضات پیدا کر کے, اور ان سارے اعتراضات کا بہت ہی معقول اور شافی اور وافی جواب موجود ہے, اور علماء نے بہت محنت کر کے اس فرقے کا کما حق کہو رد کیا ہے الحمدللہ رب العالمین, کاٹ دیا. اور جو مضبوط ہو جاتے ہیں کہ نہ ہم تو کتاب اللہ کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور سنت رسول کو بھی نہیں چھوڑیں گے, کتاب اللہ پر بھی رہیں گے اور سنت رسول پر بھی رہیں گے, ہم نہیں چھوڑیں گے ہم ان کو, تو تیسرا شوشہ کھڑا کر دیا کہ صحابہ کی ضرورت نہیں ہے, بس صرف کتاب اللہ اور سنت رسول. تو کتاب اللہ اور سنت رسول کافی ہے, صحابہ کے اقوال کی ضرورت نہیں, صحابہ جو فرماتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں, تو صحابہ کے اقوال کی کوئی حیثیت نہیں, صحابہ کے اقوال کی کوئی حیثیت نہیں جنہوں نے دیکھا قرآن کو اترتے ہوئے, جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پر چلتے ہوئے دیکھا, جنہوں نے احادیث کو سنا اپنے کانوں سے, تو قرآن اور حدیث کی بہتر تشریح ان کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ تو صحابہ کی اقوال حجت نہیں ہے, بس صرف کتاب اللہ اور سنت رسول, اس پر آ کر کے رک گئے اور صحابہ کو بیچ میں سے نکال دیا. اسی لیے اہل حق کا جو نام ہے وہ ہے اہل السنت والجماعت, اہل السنت والجماعت, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھی ضروری سمجھتے ہیں اور صحابہ کی جماعت کی تشریح کو بھی ضروری سمجھتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اہل القرآن والسنت والجماعت کیوں نہیں ہے, قرآن کو کیوں نکال دیا؟ اس لیے کہ قرآن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے, وہ بھی قرآن کو مانتے ہیں. ساری جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ قرآن تو ہدایت کا سر چشمہ ہے, تو اس کو ذکر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. سنت کا ذکر کرنے کی اس لیے ضرورت پیش آئی کہ ایک جماعت وہ ہے جو سنت کو نہیں مانتی, اور جماعت صحابہ کو ذکر کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ایک جماعت وہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے اقوال کو حجت نہیں مانتی. تو ہم نے کہا کہ قرآن کو تو آپ بھی مانتے ہیں, قرآن کو ہم بھی مانتے ہیں, آپ بھی قرآن کو مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, لیکن آپ اللہ کے نبی کی سنتوں کو نہیں مانتے, تو ہم اہل السنہ ہے کہ ہم اس کو بھی مانتے ہیں. اور دوسری جماعت کو ہم نے یہ کہا کہ آپ قرآن اور سنت کو مانتے ہیں, صحابہ کے اقوال کو نہیں مانتے, تو ہم وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے اقوال کو بھی مانتے ہیں, اس لیے ہم اہل السنت والجماعت ہیں. تو ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تشریحات کی روشنی میں ماننے والے لوگ ہیں, لیکن صحابہ کا قول ہی ہم نہ تسلیم کریں. دین کو صحابہ سے بہتر کس نے سمجھا ہوگا؟ قرآن اور حدیث کو صحابہ سے بہتر کس نے سمجھا ہوگا؟ تو بجائے اس کے کہ ہم 21st century کے کسی عالم کو پوچھے کہ بھئی اس آیت کا کیا مطلب ہے, کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ کسی صحابی نے اس آیت کی کیا تشریح کی ہے؟ تو ان کی موجودگی میں ہوا. تو جگہ جگہ پر ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے اقوال سے روشنی ملتی ہے اور ہم کتاب اللہ کی اور سنت رسول کی صحیح تشریح کر پاتے ہیں, بالکل ٹھیک تفسیر کر پاتے ہیں, ٹھیک تشریح کر پاتے ہیں, اس میں غلطی نہیں ہوتی. تو شریعت مطہرہ پر چلنے کے لیے کتاب اللہ، سنت رسول اور صحابہ کے اقوال، صحابہ کے اقوال یہ بہت ضروری، صحابہ کے افعال، صحابہ کے اقوال حجت ہیں ہمارے لیے. اور پھر اس کے لیے اصول طے کیے گئے ہیں کہ قرآن کو پریفرنس دیا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں اس کے مختلف درجے ہیں، کس وقت صحابہ کی تشریح کو سامنے رکھ کر کے کسی حدیث کی، کسی آیت کی تشریح کریں گے، سب اصول ہیں اس کے. اور آگے پھر ایک اور ضرورت پیش آئی، وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ، سنت رسول اور صحابہ کے اقوال کو سمجھنے کے لیے ہم لوگوں نے وقت نہیں نکالا ہے. نہ ہم نے کوئی ٹائم ڈیڈیکیٹ کیا، نہ مزید ہم نکال سکتے ہیں. چلو بھائی اب تک تو ٹائم ڈیڈیکیٹ نہیں کیا، اور اب پتہ چلا کہ کتاب اللہ، سنت رسول یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے اقوال افعال، ان کو دیکھ کر کے ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھی جائے گی، روزہ اس طرح رکھا جائے گا، زکوٰۃ اس طرح ادا کی جائے گی وغیرہ. اب تک تو ہم نے کچھ کیا نہیں، چلو اب ہم 6 سال ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اور اس کو سیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں. تو نہ اب تک ہم نے کیا ہے، نہ مستقبل میں ایسی کوئی امید ہے کہ ہم کریں گے. ہماری تو نماز میں ایک غلطی چلی جاتی ہے تو اس کے بارے میں سوال پوچھنے میں ہمیں تو 1 سال نکل جاتا ہے. نماز میں ایک غلطی ہماری چلی جاتی ہے تو وہ رات کو سونے سے پہلے ہم کسی مفتی صاحب سے یا عالم سے کانٹیکٹ نہیں کرتے. ہاں چھوٹی موٹی بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر کو کہیں سے بھی تلاش کر لیتے ہیں، ڈاکٹر کو کہیں سے بھی تلاش کر لیتے ہیں. گاڑی میں کوئی خرابی آ جاتی ہے تو میکینک کو دوسرے شہر میں بھی تلاش کر لیتے ہیں. بس ایک ہمیں نہیں ملتا ہے تو عالم نہیں ملتا، اس لیے کہ تلاش ہی نہیں کرتے. ہوگا کل پرسوں، اور 1 سال کے بعد اسے ایک مسئلے کو حل کریں گے، اور وہ بھی کب، جب کسی مولانا صاحب سے راستے میں ہم ٹکرا جائیں گے غلطی سے، اور اس وقت ہمارے پاس ٹائم بھی ہوگا. گھر میں ہم بور ہو رہے تھے تو واک کے لیے باہر نکلے کہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، پر اچانک سامنے سے دیکھا کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں، اسی وقت ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ ایک مسئلہ پوچھنے کا ہے. اس لیے کہ ہم فارغ ہیں نا، اب یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ باہر نکلے ہیں تو کہیں جا رہے ہوں گے، ان کو کچھ کام ہوگا تو پہلے پوچھیں کہ ہمیں ایک مسئلے کی ضرورت ہے تو کس وقت ہم آپ کے پاس آئیں. میں وہیں شروع کر دیا کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. تو بغیر کسی امام کی تقلید کے آپ اگر قرآن، حدیث اور اقوال صحابہ پر خود عمل کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کیجیے، شوق سے کیجیے. بس اتنا کیجیے کہ اتنا علم حاصل کر لیجیے جتنا امام ابو حنیفہ نے کیا تھا. بس اتنی شرط ہے، ایک ہی شرط، صرف ایک شرط، 50 دن، ایک ہی شرط سے اتنا علم حاصل کر لیجیے جتنا امام شافعی نے کیا تھا، اتنا علم حاصل کر لیجیے جتنا امام مالک نے کیا تھا، اتنا حاصل کر لیجیے جتنا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کیا تھا. تو ہم صرف آپ کو خود قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم آپ کے مقلد ہو جائیں گے، ہم آپ جو کہیں گے اس پر چلیں گے بھی. اور ہم آپ کو لقب بھی دیں گے ابو حنیفہ زمانہ، کہ ہمارے زمانے کے ابو حنیفہ یہ ہیں. اور دوسروں کو بھی ہم ترغیب دیں گے کہ ان کو پوچھ پوچھ کے عمل کرو، اس لیے کہ پوری دنیا میں ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے. کوئی نہ کوئی تو کنڈیشن ہونا چاہیے نا. آپ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ امام ابو حنیفہ کی بات کیوں مانتے ہیں، امام شافعی کی بات کیوں مانتے ہیں، امام احمد کی بات کیوں مانتے ہیں، امام مالک کی بات کیوں مانتے ہیں؟ تو اس لیے مانتے ہیں کہ ان کا درجہ بہت اونچا تھا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات بھی مانے تو آپ بھی اس لائن میں آ جائیے، محنت کر کے علم میں، تقوی میں وہ مقام آپ پیدا کر لیجئے تو آپ کی بھی تقلید ہوگی، اللہ آپ کو بھی وہی مقبولیت عطا فرمائیں گے.
تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالی شانہ نے ان حضرت کو چوز کیا تھا، چوز منتخب کیا تھا، خاص ان کو فہم عطا فرمائی تھی، خاص سمجھ کہ قرآن اور حدیث اور صحابہ کے اقوال میں ان کا ذہن وہاں چلا جاتا تھا جہاں کسی اور کا نہیں جاتا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدث بہت بڑے ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ محدث بہت بڑے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ محدث بہت بڑے ہیں، حدیث کی ایکسپرٹیز اللہ نے ان کو بہت دی کہ صحیح اور کمزور حدیثوں میں وہ فرق کرتے ہیں اور چھان بین کر کے عمدہ عمدہ حدیثوں کو اکٹھا کر کے امت تک پہنچاتے ہیں. لیکن ان حدیثوں کو دیکھ کر کوئی فتویٰ دینا ہو، ان حدیثوں کو دیکھ کر کوئی فتویٰ دینا ہو، کوئی سوال پوچھے کہ یہ چیز جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس میں ان کو اتنی ایکسپرٹیز نہیں جتنی امام ابو حنیفہ کو ہے، امام شافعی کو ہے، امام مالک کو ہے، امام احمد کو ہے. حدیث میں بہت اونچے، اس میں ان کو اتنی ایکسپرٹیز نہیں جتنی ان حضرات کو ہے. غالباً امام عامش رحمہ اللہ تعالی، سلیمان العامش رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے محدث گزرے ہیں. وہ ایک مرتبہ کسی نے آ کر ان سے کوئی سوال کیا تو بہت غور کیا انہوں نے، اس لیے کہ محدث تھے تو حدیثیں تو لاکھوں ان کو یاد تھی، اور فوٹوگرافک میموری ہوتی تھی تو ان کو ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں پڑتا تھا، وہ تو ایسے ریل کی طرح چلتی تھی ساری حدیثیں. لیکن جواب نہیں دے سکے تو وہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو حدیث میں ان کے شاگرد تھے، امام سلیمان العامش رحمۃ اللہ علیہ کے تو کہا کہ ابو حنیفہ نعمان، یہ جو سوال پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں تمہیں کچھ پتا ہے؟ تو کہا کہ جی حضرت پتا ہے. کہا کیا؟ تو انہوں نے جواب دے دیا. استاد محدث جواب نہیں دے سکے لیکن شاگرد نے جواب دے دیا. تو سلیمان العامش رحمہ اللہ تعالی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ مسئلہ آپ نے کس حدیث سے بیان کیا، آپ نے کس حدیث سے بیان کیا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی حدیث سے بیان کیا جو آپ نے ہمارے سامنے بیان کی تھی، یعنی آپ نے جو حدیث سکھائی تھی اسی حدیث سے میں نے بیان کیا. تو دیکھو جو حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی تھی وہی حدیث امام سلیمان العامش کے پاس بھی تھی، لیکن ان کو اس میں وہ جواب نظر نہیں آیا جو امام ابو حنیفہ کو آیا. ایک اسپیشل انسائٹ ہوتی ہے جسے فقاہت کہتے ہیں. تو اس وقت امام سلیمان العامش نے کیا کہا؟ نحن السیادلہ وانتم الاطباء. یہ جواب دیا، نحن السیادلہ وانتم الاطباء. جواب میں یہ کہا کہ ہم تو جڑی بوٹی بیچنے والے لوگ ہیں، جڑی بوٹی بیچنے والے لوگ. یہ آج کل جو سیدلہ، یہ سیدلیہ، یہ فارمیسی، تو فارمیسی میں کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کا پرسکرپشن لے کر لوگ جاتے ہیں اور فارماسسٹ دوا دے دیتا ہے. تو خود فارماسسٹ جو ہے اس کے پاس وہ ایکسپرٹیز نہیں ہوتی ہے کہ اس کے پاس کوئی مریض جائے تو وہ مریض کو دیکھ کر کے اس کو کیا مرض ہے وہاں تک وہ پہنچ جائے. تو ڈاکٹر کے پاس وہ جڑی بوٹیاں نہیں ہیں جو اس کے پاس ہیں. ڈاکٹر تو بیچارہ دفتر میں خالی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کے پاس ایک دوا بھی نہیں ہوتی. تو ساری جڑی بوٹیاں کس کے پاس ہیں؟ جڑی بوٹیاں ساری فارمیسی میں ہیں، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن وہ فارماسسٹ جو ہے وہ جڑی بوٹیوں کو لے کر بیٹھا رہتا ہے، اس کا کس پر کس طرح استعمال کرنا ہے وہ بیچارہ نہیں جانتا، وہ کس کے لیے کس طرح مفید ہے. وہ ڈاکٹر ہی بتا سکے گا کہ فلاں فلاں چیز دو اس کو، یہ تین دواؤں کا کمبینیشن اس کو دے دو تو یہ اس بیماری کے لیے ٹھیک ہوگا. اور وہ فارماسسٹ کو جا کر کے کوئی ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرتا ہے اور فارماسسٹ کو ایسا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تجھے کس دوا کی ضرورت ہے, پھر بھی وہ دے گا نہیں, وہ کہے گا کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ پہلے. بھائی بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو یہ فارماسسٹ ہے اس کے پاس کیا ہے, ساری جڑی بوٹیاں ہیں اس کے پاس, ساری دوائیں ہیں کہ اس کو اس کے ساتھ مکس کرو, اس کو اس کے ساتھ مکس کرو. وہ اندر بنا کر کے ہمیں دیتا ہے. بہت ساری دوائیں تو پہلے سے تیار نہیں ہوتی, جڑی بوٹیاں. لیکن ان جڑی بوٹیوں کا کیسے استعمال کر کے مریض کو شفا ملے وہ نہیں جانتا, اس کے لیے وہ ڈاکٹر کا محتاج ہوتا ہے. تو امام آبش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نحن السیادلہ, یہ دنیا بھر میں ٹھوکریں کھا کھا کر یہ ساری حدیثوں کو ہم لا کر جمع کرتے ہیں, اور جڑی بوٹی کی دکان لے کر کے ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن امت کو جب جائز ناجائز کی ضرورت پڑتی ہے تو ان حدیثوں کو دیکھ کر کے بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ امت کی کیسے خدمت کرے. اس کے لیے آپ طبیب اور ڈاکٹر ہیں, فقہا. امام آمش خود کیا فرماتے ہیں کہ ہم جو محدثین ہیں ہم تو دنیا بھر کی حدیثوں کو, جڑی بوٹیوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں, اور پھر ان حدیثوں میں غور و فکر کر کے دوا بنا کر کون دیتا ہے امت کو؟ وہ فقہا دیتے ہیں, امام ابو حنیفہ, امام شافعی وغیرہ. تو ایک طبقے نے تو صحابہ کو بالکل نکال ہی دیا, بالکل نکال دیا. قرآن کو تو مانتے ہیں, ایک جماعت نے حدیث کو نکال دیا. حدیث کو نکال دیا تو دین کیسے رہے گا؟ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کو. بعض علماء نے بہت اچھی بات کہی ہے, منکرین نے حدیث کو انہوں نے ایک بہت موٹی سی دلیل سے اسے سلا دیا, کمر توڑ ڈالی. انہوں نے کہا کہ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث آپ کہتے ہیں کہ حدیث کو ہم نہیں مانتے, تو حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کے عمل کو, اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو حدیث کہتے ہیں. تو ان سے پوچھا کہ آپ صرف قرآن پر عمل کرتے ہیں, تو آپ کو یہ کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے بتایا, مگر آپ تو اللہ کے نبی کی بات کو تو مانتے ہی نہیں ہیں, بس اسی سے سو گئی. وہ ایسی موٹی سی دلیل تھی کہ اللہ کے نبی کی بات کا کوئی اعتبار نہیں, بس صرف قرآن. مگر یہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا آپ کو کہ یہ قرآن ہے. حضرت جبریل آئے اور وہ کہہ کر گئے کہ یہ قرآن ہے. آپ کو کس نے کہا کہ یہ قرآن ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا. تو اس حدیث کو تو ماننا پڑے گا نا, اس بات کو تو ماننا پڑے گا نا. جب آپ نے اس بات کو مان لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے ہم نے قرآن کو قرآن سمجھا, تو اللہ کے نبی کی بات اتھارٹی ہو گئی. اور اگر ایک بات اتھارٹی ہو گئی تو دوسری باتیں اتھارٹی کیوں نہیں؟ اور دوسری باتیں اتھارٹی نہیں تو اس شخص کی جس کی کوئی بات اتھارٹی نہیں, ایک بات اتھارٹی کیسے بن سکتی ہے؟ اور اس کے بعد صحابہ, ایک جماعت نے صحابہ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ پوری جماعت ہی سوائے چند کے مسلمان نہیں, ان کو نکال دیا. بھی یہ ساری سازش ہے. کیا سازش ہے؟ امت کو دین سے دور رکھنے کی. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان جو پہلی لنک ہے وہ صحابہ ہے. صحابہ اگر نکل جاتے ہیں تو دین ہی ختم ہو جاتا ہے. لنک, ایک لنک نکل گئی, سب سے پہلی لنک. اور اس کے بعد پھر ایک اور کہ بھائی قرآن اور حدیث اور یہ سب ذخیرے کو ہم مانتے ہیں, صحابہ کو بھی مانتے ہیں ایک حد تک, لیکن اس کو ہم خود سمجھیں گے, ڈائریکٹ سمجھیں گے, بیچ میں فقہا نہیں چاہیے. تو فقہا نہیں چاہے تو ہر شخص پھر اپنے طور پہ سمجھے گا. خود کیسے سمجھیں گے؟ کیسے؟ عربی معلوم نہیں تو کیا کریں گے آپ؟ قرآن اور حدیث کو انگلش میں سمجھیں گے, اردو میں سمجھیں گے, کیسے سمجھیں گے؟ اور اس کی وجہ سے جو ہے پھر عجیب عجیب غلطیاں ہوئی کتاب اللہ اور سنت رسول کے بارے میں, بعض لطیفے بھی وجود میں آئے اس کی وجہ سے. ایک صاحب بہت فخر سے یہ کہتے تھے کہ 40 سال سے ایک حدیث پر عمل کرتے ہوئے 40 سال ہو گئے، 40 سال پورے ہو گئے، ہم نے ایک حدیث پر عمل کرتے ہوئے جمعہ کی نماز سے پہلے کبھی بھی سر کے بالوں کو نہیں منڈوایا، حلق نہیں کرایا سر کے بالوں کا، ایک حدیث پر عمل کرتے ہوئے۔ ارے بھائی، ایسی کون سی حدیث ہے کہ جس میں جمعہ کی نماز سے پہلے سر کے بالوں کو منڈوانے سے منع کیا گیا؟ ہمیں تو ایسی کوئی حدیث نہیں ملی۔ عالم نے پوچھا کہ آپ بہت فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ایک حدیث پر آپ نے 40 سال سے عمل کیا، تھوڑی بہت عربی بھی جانتے تھے وہ۔ تو انہوں نے ایک حدیث پیش کی جس میں یہ ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حلق ذکر قبل الجمعہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی نماز سے پہلے مسجد میں آ کر حلقے بنانے سے منع فرمایا۔ تو حلقہ کی جمع حلق ہے، تو اس کی جگہ پر انہوں نے حلق کی جگہ پر حلق پڑھ دیا کہ جمعہ سے پہلے حلق کرنے سے منع فرمایا ہے۔ دیکھو، ایک صاحب تھے وہ بہت متدین، یہی ڈائریکٹ حدیث پر عمل کرنے والے، بہت متدین دینی مزاج کے، اور وہ جو ہے اپنی کھیتی کے علاوہ کسی اور کی کھیتی میں پانی نہیں ڈالنے دیتے تھے۔ بھائی، آپ کی کھیتی میں کنواں ہے اور کنواں میں بہت پانی ہے، تمہاری کھیتی میں پانی ڈالنے کے بعد بھی دوسری کھیتیوں میں اگر پانی چلا جائے تو کیا حرج ہے؟ آپ کیوں نہیں یہ نیکی کماتی؟ کیا ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں؟ حدیث پہ عمل کرتے ہیں کیوں بھائی؟ تو کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ جو شخص اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہو، جو شخص اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ اپنی کھیتی کے علاوہ کسی دوسری کھیتی کو پانی نہیں پلائے گا۔ تاکہ حدیث میں آتا ہے، اس لیے ہم تو اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتے ہیں، پکے مومن ہیں، اس لیے یہ کام ہم نہیں کریں گے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے۔ حالانکہ حدیث کا کیا مطلب تھا؟ حدیث کا مطلب یہ تھا کہ ایک مرد کی کھیتی کیا ہے؟ اس کی بیوی ہے، اس لیے کہ وہ اپنا پانی بیوی کی کھیت میں ڈالتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو کہا جو سچا پکا مومن ہوگا وہ زنا نہیں کرے گا، اپنی کھیتی یعنی اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کے کھیت میں پانی نہیں ڈالے گا، یعنی زنا کا عمل نہیں کرے گا۔ بھائی، بات کچھ سمجھ میں آ گئی؟ آئی کہ نہیں بات سمجھ میں؟ اس طرح کے لطیفے وجود میں آتے ہیں ڈائریکٹ جب حدیث کو، اور بعض دفعہ تو صرف اردو کا پڑھنے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، اردو داں پھر بھی اردو پڑھنے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب تھی، وہ امامت کراتے ہوئے بہت ایسے ہل ہل کے نماز پڑھ رہے تھے، جب بھی امامت کے لیے کھڑے ہو جائے تھے ایسے ہل کے۔ تو ان کو کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں؟ تو بالکل ٹھیک ٹھاک پڑھتے ہیں، اور جب امامت کے لیے آپ کو کھڑا کر دیں تو بہت ہلتے ہیں۔ دیکھیے، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ اذام احدکم فلیخفف، جب تم میں سے کوئی امامت کرائے تو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھے، تو ہلکی کو ہل کے انہوں نے بنا دیا، یعنی اردو پر ہی اتنا کہتے کہ جب تم میں سے کوئی امامت کرائے تو چاہیے کہ ہل کے نماز پڑھے۔ یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی فن میں جب ایکسپرٹیز نہیں ہوگی، جب ایکسپرٹیز ہوتی ہے تو غلط لکھا ہوا ہوتا ہے اسے بھی وہ صحیح پڑھتا ہے، اور ایکسپرٹیز نہیں ہوتی تو صحیح لکھا ہوا ہوتا ہے اسے بھی غلط پڑھتا ہے۔ ہمیں قانون سے، لو سے واقفیت نہیں، ہمیں طب اور میڈیسن سے واقفیت نہیں، تو صحیح کو بھی ہم غلط سمجھیں گے، اس لیے کہ لاجک سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اصول ضابطے سے نہیں۔ اور ڈاکٹر جب پڑھے گا تو اسے لاجک سے نہیں سمجھے گا، اس کو جو علم دیا گیا ہے میڈیسن کا، اس کی روشنی میں اسے سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس میں اگر کوئی غلط ورڈ بھی ہوگا تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ یہاں یہ نہیں یہ ورڈ ہونا چاہیے، یہ ٹائپنگ ایرر ہے، یہ اسپیلنگ مسٹیک ہے، یہ ٹائپنگ ایرر ہے، یہاں ایک ورڈ مسنگ ہے، ایکسپرٹ ہوگا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالی، ان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ محنت کی، بہت زیادہ محنت کی، بہت زیادہ محنت کی، رات دن ایک کر کے انہوں نے ہمارے سامنے خلاصہ بیان کر دیا. اس کی میں آپ کو ایک مثال دے کر کے ختم کرتا ہوں اس حصے کو. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ چائے کے لیے بیٹھ گئے تو آپ نے دیکھا کہ سامنے کیک بھی پڑا ہوا ہے اور سینڈوچ بھی پڑا ہوا ہے اور پکوڑا بھی ہے اور سموسہ بھی ہے اور گرم گرم بہترین چائے ہے. آٹھ دس آئٹم پڑی ہوئی آپ کے سامنے آپ نے دیکھی. چار بجے جب گھر پہنچے تو آٹھ دس آئٹم پڑی ہوئی ہے. یہ جو آٹھ دس آئٹم ہے اس کو جب آپ انالائز کریں گے، توڑیں گے اس کو، صرف سموسے کو توڑیں گے تو اس میں آپ کو فلاور نظر آئے گا، کیما نظر آئے گا. ہے اس کو اگر الگ الگ کر دیں، اگر ماں کو آپ پوچھیں کہ آپ نے یہ جو سموسا میرے لیے پکایا ہے، ذرا ایک دوسری پلیٹ کے اندر اس میں کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں وہ ذرا لے آؤ نا، کچی کچی، تو اس میں بہت ساری آئٹم ہوگی. پھر آپ کہیں کہ یہ پکوڑا جو ہے اس کو بھی آپ ذرا توڑ کر کے لے آئیے، جس کا تجزیہ کر کے لے آئیے. تو وہاں آٹھ دس چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ان سب کی الگ الگ پلیٹ میں آپ منگوائیں گے تو اور دس دس چیزیں ہو جائیں گی. پھر یہ کہ یہ دس دس چیزیں یعنی سو چیزوں کو کتنی محنت کر کے صحیح مقدار کے ساتھ صحیح طریقے سے ترتیب دے کر بنا کر آپ کے سامنے وہ سیدھی آئٹم لا کر کے رکھ دی. آپ یہ کہیں گے کہ میں ڈائریکٹ خود بناؤں گا، آپ کہیں گے کہ ماں آپ ہی کرتی رہو، اللہ آپ کو جنت دے. بیوی کو آپ کہیں گے کہ پہلے اللہ مجھے اٹھائے پھر تجھے اٹھائے، کہیں گے کہ نہیں اللہ پہلے تجھے اٹھائے پھر مجھے اٹھائے، اس لیے کہ تیرے بغیر تو یہ مشکل ہو جائے گا. یہ جو سو چیزیں پڑی ہوئی تھی، ان سو چیزوں کا انتخاب کر کے صحیح مقدار میں، صحیح ترتیب سے، صحیح انداز سے پکا کر یوں رکھ دیا اور آپ نے پانچ منٹ میں کھا لیا، تو ہزاروں لاکھوں حدیثیں جو سکیٹرڈ تھی ان میں سے ضرورت کی چیزیں یوں اٹھا کر نماز کا سموسہ بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ نماز کا وقت ہو گئے آپ اس طرح پڑھ لیجئے، روزے کا سموسہ بنا کر کے پیش کر دیا کہ روزے کا وقت ہو گیا ہے اس طرح روزہ رکھ لیجئے، ہمیں کچھ محنت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو پورا ذخیرہ تھا اس میں سے انہوں نے پکا پکا کر ہمیں دیتے جا رہے ہیں اور ہم کھاتے جا رہے ہیں اور کھا کر کے سیدھے جنت میں، یہ سارے اعمال کر کر کے جنت میں. یہ ہے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک وغیرہ کا کام، محنت کر کر کے ساری چیزیں جمع کرتے ہیں، جمع کرنے کے بعد پھر اس میں سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں اور مسائل کا استنباط کر کے ہمیں کہتے ہیں کہ یہاں ایسا کرنے کا، یہاں ایسا نہیں کرنے کا، یہاں یوں کرنے کا، یہاں یوں نہیں کرنے کا، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ چھوٹ جائے تو وہ چیز ہوگی ہی نہیں، یہ چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لیں گے تو ہو جائے گی، یہ چھوٹ جائے تو سنت ہے اس لیے نماز میں ثواب کم ہو جائے گا لیکن نماز تمہاری ہو جائے. یعنی کتنا کتنا صاف شفاف مسئلہ. اب ایک مرحلہ رہ گیا، ایک مرحلہ رہ گیا آخر میں. قرآن کو تو کوئی نہیں چھوڑے گا، اس لیے اس کی شیطان نے محنت ہی نہیں کی، وہ جانتا تھا کہ قرآن کوئی نہیں چھوڑے گا، محنت کی حدیث کی. تو ایک ٹولہ مل گیا جس نے حدیث کو چھوڑ دیا، پھر محنت کی صحابہ کی، ایک ٹولہ ہو گیا جس نے صحابہ کو بھی چھوڑ دیا، پھر محنت کی ائمہ سے دور کرو ان کو تاکہ صحیح دین پر یہ چل نہ سکے، اتباع ہوا کے شکار ہو جائیں، خود اپنی چاہت کے مطابق پک اینڈ چوز کرنے لگے. اس میں بھی ایک جماعت میں کامیاب ہو گیا. اب یہ جماعت کے قرآن کو بھی نہ چھوڑے، حدیث کو بھی نہ چھوڑے، صحابہ کو بھی نہ چھوڑے اور ائمہ کی تقلید کو بھی نہ چھوڑے، ان کو کیسے پھنسایا جائے، ان کے دین کو کیسے کمزور کیا جائے؟ تو ایک دوسرا حربہ شیطان نے اختیار کیا. اخبار وغیرہ میں بھی بہت آتا ہے، اور وہ کیا کہ امام ابو حنیفہ بھی بہت بڑے تھے، امام شافعی بھی بہت بڑے تھے، امام فلاں بھی بہت بڑے تھے، لیکن ہمارے زمانے کے علماء اور مفتی آپس میں اختلاف بہت کرتے ہیں، کس کی بات مانیں ہم؟ بھائی کسی بھی چیز کی آپ پہلی لنک کو چاہے چھوڑ دو، بیچ والی لنک کو چھوڑ دو، یا آخری لنک کو چھوڑ دو، آپ ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے. تو صحابہ والی لنک تو کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اس لیے کہ صحابہ عظیم الشان، امام ابو حنیفہ وغیرہ بہت اونچے علماء، ان کو بھی کوئی نہیں چھوڑے گا. تو کہا اس زمانے کے علماء جن کو یہ روزانہ دیکھتے ہیں، تو ان کے کہ ہمارے زمانے کے علماء ہیں تو گھر کی مرغی دال برابر، جو قریب کی چیز ہوتی ہے اس کی اتنی وقت عظمت نہیں. تو کہ ہم تو دین پہ چلنا چاہتے ہیں لیکن کس کا مانیں، علماء آپس میں لڑتے بہت ہیں، اختلاف بہت کرتے ہیں، اختلاف بہت کرتے ہیں علماء، ہم کس کا مانیں، ہم تو دین پہ چلنا چاہتے ہیں. تو یہ آخری لنک سے کاٹا اور اس میں شیطان بہت کامیاب ہو گیا. آخری لنک، پہلی لنک کو کاٹو یا آخری لنک کو، بات تو وہی ہو گئی. ایک ٹرین ہے، ٹرین تو انجن کو پہلے ڈبے ہی سے الگ کر دو، پھر بھی آپ گئے، یا آپ آخری ڈبے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کو کاٹ دو، ایک ہی بات ہو گئی. تو میں ایسے حضرات سے سوال پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھو، اب آپ کہتے ہیں کہ ہم کیسے نماز پڑھیں، علماء کا کون، کس عالم نے آپ کو یہ کہا کہ پانچ وقت کی نمازوں میں اختلاف ہے، کس عالم نے کہا، کہاں اختلاف ہے علماء کا، پھر بھی آپ پانچ وقت کی نمازیں نہیں پڑھتے. آپ کہتے ہیں دین پر عمل کیسے کرے، علماء کا بہت اختلاف ہے، کس چیز میں اختلاف ہے علماء کا، علماء کہتے ہیں کہ اخلاق کے ساتھ رہو، کہاں علماء کا، کس عالم کا اختلاف ہے اس میں، شراب مت پیو، کس عالم کا اختلاف ہے، فلموں کو مت دیکھو، کس عالم کا اختلاف ہے، موسیقی مت سنو، کس عالم کا اختلاف ہے، جھوٹ مت بولو، کس عالم کا اختلاف ہے، غیبت مت کرو، کس عالم کا، کس کس مسئلے میں اختلاف ہے، کہاں ہے علماء کا اختلاف ہے، کہاں ہے علماء کا اختلاف، بتاؤ کہاں ہے علماء کا اختلاف. ایسا کہو نا کہ ہم عمل کرنا نہیں چاہتے لیکن ذمہ دار علماء کو بنانا چاہتے ہیں، ایسا کہو نا، سیدھی بات کہو نا، آپ علماء کو بدنام کیوں کرتے ہیں آپ. علماء کا اختلاف جن مسائل میں ہے، چلو بھائی ان مسائل کو آپ چھوڑ دیں، کتنے مسائل ہیں وہ جس میں آپ کو علماء کا اختلاف نظر آتا ہے، لیسٹر میں 150, 200, 300, 400 علماء ہیں، ان 400 علماء کا کس مسئلے میں اختلاف ہے، چلو وہ مسئلہ میرے پاس لے آؤ، آپ مجھے بتاؤ کہ اس مسئلے میں عمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ لوگ لڑ بہت رہے ہیں تو آپ کسی ڈیسیجن پر پہنچو تو پھر میں عمل کر سکوں، وہ مسئلہ میرے پاس لے آؤ آپ. اس کے علاوہ کتنے مسائل ہیں، اگر آپ ایک لا سکے تو کہ اس میں علماء کا بہت اختلاف ہے، کہاں علماء کا کہاں اختلاف ہے، یہ خاموخی بات ہے کہ علماء کا اختلاف ہے، علماء کا اختلاف ہے، علماء کبھی غور ہی نہیں کیا اس پر کہ علماء کا اختلاف کہاں ہے، علماء کا اختلاف. علماء آپ کو جتنی اچھے کاموں کو کرنے کے لیے کہتے ہیں اور جتنی بری باتوں سے بچنے کے لیے کہتے ہیں، اس پر تو تمام مکاتبی فکر کے علماء کا اتفاق ہے، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، جماعت اسلامی بھی، دیوبندی بھی، سب کہتے ہیں کہ چوری مت کرو، جھوٹ مت بولو، دھوکا مت دو حکومت کو، بینیفٹ کو صحیح طریقے سے لو، تمام مکاتبی فکر کے علماء کا اس پر اتفاق ہے، پھر بھی آپ عمل نہیں کر رہے ہیں، کہاں ہے اختلاف، کہاں ہے علماء کا. جھوٹ بولنے کے لیے، جھوٹ سے بچنے کے لیے سارے علماء آپ کو کہہ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے سارے علماء کہہ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے سارے علماء کہہ رہے ہیں، ذکر کرنے کے لیے سارے علماء کہہ رہے ہیں، کہاں ہے علماء کا اختلاف، کہاں ہے بتاؤ نا مجھے، کہاں ہے علماء کا اختلاف. یہ بہانے ہیں شیطان کی طرف سے بنائے گئے. بہت سے لوگ تو ایسا ہی کہہ دیتے ہیں کہ علماء کی مجلس میں بھی جا کر کیا کرے، بہت اختلاف ہے ان کا، بہت اختلاف ہے ان کا، بہت اختلاف ہے ان کا. تو جن چیزوں میں اختلاف ہے وہ آپ سائڈ پہ رکھ دیجئے، چلو اس پہ عمل نہ کیجئے، لیکن جن چیزوں میں اختلاف نہیں اس پہ تو عمل کرو. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات، جن چیزوں میں علماء کا اختلاف ہے، جن چیزوں میں علماء کا اختلاف ہے اس کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ اس کے لیے بھی شریعت مطہرہ نے ایک قانون بنایا ہے. وہ قانون یہ ہے کہ جہاں دو عالم کا اختلاف ہو جائے تو جس عالم سے آپ کا دل لگے آپ کو اس کے پیچھے چلنے کا، تو اختلاف تو ختم ہو گیا، آپ کے سامنے دو اپینین نہیں ہے، ایک ہی ہے. میرا اور مفتی ایوب صاحب کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو آپ کو اگر دل مفتی ایوب صاحب کے ساتھ ہے تو آپ کو ان کے پیچھے چلنے کا، اور دل میرے ساتھ ہے تو میرے پیچھے چلنے کا، تو آپ کنفیوژن آپ کے لیے کہاں ہے؟ شریعت نے صاف کر دیا ہے آپ کا دل کس عالم کے ساتھ ہے، بس اس کے پیچھے چلو. تو آپ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ ہم کنفیوز رہتے ہیں؟ آپ کیوں ایسا کیوں کہتے ہیں کہ آپ کنفیوز رہتے ہیں؟ یہ تو میں بیمار رہا تو اس کا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ڈاکٹروں میں بھی اختلاف ہوتا ہے، اس میں کیا ہو گیا؟ تو میں تو گھر میں نہیں بیٹھ گیا کہ میں اب ہاسپٹل بھی نہیں جاؤں گا اور سرجری بھی نہیں جاؤں گا اس لیے کہ یہ ڈاکٹر کچھ کہہ رہا ہے اور یہ ڈاکٹر کچھ کہہ رہا ہے. نہیں، بلکہ میں نے یہ سوچا کہ یہ ڈاکٹر کچھ کہہ رہے ہیں، یہ ڈاکٹر کچھ کہہ رہے ہیں، کسی تیسرے کو پوچھتے ہیں، کسی چوتھے کو پوچھتے ہیں، پھر ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرتے ہیں، کچھ لٹریچر ان سے کہتے ہیں، ڈاکٹر شیخ صاحب سے کہ مجھے کچھ لٹریچر دو، پڑھتے ہیں، ان کی باتیں بھی سنتے ہیں، اور مجھے کسی نہ کسی نتیجے اور کنکلوژن پر پہنچنا پڑے گا، اس لیے کہ اگر میں نہیں پہنچا تو میری جان خطرے میں ہے. تو دیکھو، میری دنیا کی جان خطرے میں ہے، اس لیے ان کے اختلاف کی وجہ سے مجھے نہیں مرنا چاہیے، میں کیوں مروں ان کے اختلاف کی وجہ سے؟ تو علماء کے بارے میں ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے کہ ان کا آپس میں اختلاف ہے تو ان کی وجہ سے میری جنت میرے ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے، مجھے کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے، ان کے پاس جاؤں، ان کے پاس جاؤں، بڑے مدرسے میں لکھوں، دار العلوم دیوبند میں لکھوں میں، لیکن مجھے آئی ہیو ٹو ریچ دا کنکلوژن، اس لیے کہ اس کا میری آخرت سے تعلق ہے. اگر آخرت کی فکر ہوتی تو آپ ضرور نتیجے پر پہنچتے، لیکن نہیں. اصل میں فکر یہ ہے کہ شریعت مطہرہ سے جان کیسے چھوٹ جاوے، اعمال سے جان کیسے چھوٹ جاوے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے جان کیسے چھوٹ جاوے. تو جان چھوڑنے کا طریقہ کوئی نہ کوئی مل جاوے کہ بھائی علماء کا اختلاف ہے، اب ہم کیا کریں، چلو نکل گئے، نہ درسِ حدیث میں بیٹھتے ہیں، نہ درسِ قرآن میں بیٹھتے ہیں، نہ کسی عالم کی کتاب پڑھتے ہیں، نہ کسی عالم کو جا کر پوچھتے ہیں، بس اختلاف 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 اختلاف، خام ہوگا ایک شوشہ جانے بغیر ہی. بھائی بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب آخری بات، فائنل. ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن کو بھی نہیں چھوڑتا، سنت رسول کو بھی نہیں چھوڑتا، صحابہ کو بھی نہیں چھوڑتا، ائمہ کو بھی نہیں چھوڑتا، اور علماء کا بھی پورا احترام رکھتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے زمانے کے علماء کو بھی بہت قدر سے دیکھتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، اور ان سے استفادہ کر کر کے دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے. اب اس گروہ کو کیسے ہٹایا جائے، جنت میں جانے سے کیسے محروم کیا جائے؟ تو اس کے لیے شیطان کا آخری حربہ جس سے بہت مشکل سے کوئی بچ پاتا ہے، اور وہ ہے دنیا کی لذتوں کی محبت. یہ اس کا آخری حربہ، دنیا کی لذتوں میں ڈال دیا، بڑے بڑے مکانات ہوں، اچھی اچھی گاڑیاں ہوں، ہالیڈے کے لیے ہمیں جانے کو ملے، ہالیڈے ریزورٹ پر جانے کو ملے، عمدہ عمدہ کپڑے ہوں، ڈیزائنر ویئر ہو، دنیا دنیا کی محبت. اس لیے کہ دیکھا کہ یہ قرآن کو بھی نہیں چھوڑتا، یہ حدیثوں کو بھی نہیں چھوڑتا، کوشش کرنے کے باوجود بھی یہ صحابہ کو بھی نہیں چھوڑتا، اور امام ابو حنیفہ کو بھی نہیں چھوڑتا، امام اربعہ کو نہیں چھوڑتا، اور علماء کے بارے میں بھی بہت کوشش کی بدگمان کرنے کی، لیکن نہیں، ملاؤں سے بھی یہ نہیں بھاگتا. ملا کا لفظ جو ہے نفرت پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، ملاز، دا ریلیجن آف دا ملاز. یہ جتنی قسمیں میں نے بیان کی آج آپ کو میڈیا میں یہ ساری قسمیں ملتی ہیں، خاص طور پہ یہ جماعت بہت اوپر عروج پر ہے اس وقت، عروج پر. یہ میڈیا کے اندر آپ کو ٹی وی پر، ریڈیو پر، اخباروں میں ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ بس قرآن ہے، قرآن 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 کے علاوہ کچھ، قرآن از دا اونلی سورس آف ہدایت، اونلی سورس آف گائیڈنس، کہتے ہیں وہ حدیث وجیز کچھ نہیں، اینڈ قرآن از آلسو اوپن ٹو انٹرپریٹیشن. بھائی جب حدیثوں کو آپ نکال دیں گے تو پھر وہ تو اوپن ٹو انٹرپریٹیشن ہو ہی جائے گا نا، جب حدیثیں ہی نہیں ہیں. قرآن حدیثوں کے تابع ہے. جیسے اللہ کے نبی نے تشریح کی ہے قرآن کو اسی طرح سمجھا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری صرف قرآن کے الفاظ کو پہنچانے کی نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ تھی کہ قرآن کے الفاظ بھی امت کو پہنچائے اور قرآن کی تفسیر بھی امت کو پہنچائے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, قرآن کہتا ہے ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کریں. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, آپ لوگوں کے سامنے قرآن کو بیان کریں. حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تو عربی میں بہت ماہر تھے, بہت ماہر. تو یہ نہیں کہ میں نے قرآن آپ پر اتار دیا اب آپ جس طرح تفسیر کرنا چاہے کریں, نہ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل قرآن کے الفاظ لے کر کے آئیں تو آپ دھیان سے سنیے, آپ یاد کرنے کی کوشش مت کیجئے, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ دھیان سے سنیے. لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی, جب جبریل پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, تو آپ ہدل للمتقین کو سنتے ہیں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ آپ نہ کیجئے, یہ فکر نہ کیجئے آپ. یہ فکر کیوں کرتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ یاد کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں, یاد کروانا آپ کے رب کی ذمہ داری ہے. آپ تو صرف سنیے. لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه, جبریل جو الفاظ پڑھتے ہیں ان الفاظ کو آپ کے سینے میں اکٹھا کر کے محفوظ کر دینا یہ ہماری ذمہ داری. ان علینا جمعه, اور صرف اتنا نہیں کہ اندر تو یاد ہوگا لیکن جب آپ پڑھنے جائیں گے تو زبان میں سٹٹر نہ, وقرآن, اور جس وقت جس جگہ پر قرآن کے جس حصے کو پڑھنے کی ضرورت پڑے گی اس کو پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ان علینا جمعہ وقرآن, یہ ہماری ذمہ داری ہے. سینے میں محفوظ کر لینا اور پھر پڑھوانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو آپ کیا کیجئے, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, جب جبریل ہماری طرف سے وکالت کر کے قرآن لے کر کے آئیں اور جب وہ پڑھیں تو آپ بس غور سے سنیں. ہمارے ذمہ دو کام ہیں, آپ کے سینے میں قرآن کے الفاظ کو اتار دینا اور اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا, اور جب ضرورت پڑے تو پڑھوانا. اور یہ دو ہی کام ہیں نا, الفاظ کو یاد کروا کے الفاظ کو امت تک پہنچوا دینا نا, تیسرا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ثم ان علینا بیان, پھر اس کی تفسیر بھی ہماری ذمہ داری ہے. آپ کے ذریعے قرآن کی تفسیر کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. معلوم ہوا کہ نبی خود بھی قرآن کو اپنی مرضی سے نہیں سمجھ کر بیان کر سکتا, اللہ کی مرضی کے مطابق قرآن کی تفسیر بیان کرنی پڑے گی نبی کو بھی خود کو بھی. ثم ان علینا, اسی لیے ایسی حدیثیں ملتی ہیں کہ نبی کو جب کوئی سوال کیا جاتا تھا تو نبی خاموش ہو جاتے تھے اور انتظار میں رہتے تھے کہ اللہ تفسیر بیان کرے گا جبریل کے سامنے, جبریل مجھے آ کر بتلائیں گے تو پھر میں بتلاؤں گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. یہ سورہ زلزال بہت چھوٹی سورت, یہ اتری, یہ سورت اتری, اور سورت اتری یومئذ تحدث اخبارها, قیامت کا دن ہوگا تو زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی. یہ زمین کے ٹکڑے بولیں گے کہ میرے اوپر فلاں نے کھڑے ہو کر کے یہ کام کیا تھا, میرے اوپر فلاں نے یہ کام کیا تھا. زمین اپنی خبریں سنائے گی. یومئذ تحدث اخبارها, تو جب یہ سورت اتری تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سنی یہ سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یومئذ تحدث اخبارها، یہ یومئذ تحدث اخبارها کا کیا مطلب ہے؟ خود آپس میں بحث و مباحثہ میں نہیں پڑے گی، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. عربی اعلیٰ درجے کی جانتے تھے وہ، فصیح عربی، فصیح عربی جانتے تھے صحابہ. پھر بھی پوچھا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، آپ ذرا بیان فرما دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں پوچھا کہ اس کی تفسیر کیا ہے، غور سے سنو، تو اگر صرف الفاظ پڑھ کر کے تفسیر بیان ہو سکتی تھی تو ان سے بہتر عربی کس کی تھی؟ بہترین عربی جانتے تھے. اور پھر صدیق اکبر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، لیکن انہوں نے اس پر غور کیا، اس آیت پر، تو اس وقت ذہن میں نہیں آیا کہ میں نے میرے آقا سے اس حدیث کے بارے میں کیا سنا تھا، وہ منقول تفسیر ذہن میں نہیں آئی. تو کیا غور و فکر کر کے خود تفسیر بیان کر دی کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں؟ نہیں، انہوں نے منع کیا کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، اور انہوں نے یہ جواب دیا. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اپنی تفسیر میں اس بہت ہی تاریخی جملہ اس کو کہی، آپ ایو سماء تذلنی و ایو ارض تقلنی اذا انا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم. اگر ابو بکر اللہ کی کتاب کے کسی ٹکڑے کے بارے میں وہ بات کہہ دے جو اس کے علم میں نہیں ہے، تو کون سا آسمان اس پر سایہ کرے گا اور کون سی زمین اس کے بوجھ کو اٹھائے گی؟ اس لیے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، نہ آسمان بچا سکے گا نہ زمین ابو بکر کو، اگر وہ کتاب اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دے جسے وہ جانتا نہیں ہے. آج کل چونکہ اللہ سے تعلق نہیں، خوف نہیں، اس لیے جس کی مرضی میں جو، اور پھر تفسیر بھی کرتے ہیں انگلش ٹرانسلیشن پڑھ کر، انگلش ٹرانسلیشن پڑھ کر. اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ عربی زبان میں جتنی وسعت ہے اتنی دنیا کی کسی زبان میں وسعت نہیں ہے، لہذا کسی بھی زبان میں قرآن مجید کا بعین ہی ٹھیک ٹھیک ترجمہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو ترجمہ ہوتا ہے یہ نیئرسٹ میننگ، ٹرانسلیشن جو ہے یہ نیئرسٹ میننگ، اس لیے کہ قرآن کے الفاظ ایسے ہیں کہ اس کو ون سینٹنس کا ون سینٹنس میں آپ ترجمہ نہیں کر سکتے. جب یہ بات ہے تو اس ترجمے کو دیکھ کر تفسیر آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی قرآن کی آیت کی تفسیر کرنے کے لیے 15 سے 18 سائنسز کو پہلے سیکھنے کی ضرورت پڑے گی. 15-18 سائنسز جب آپ پڑھیں گے تب جا کر کے آپ قرآن مجید کی تفسیر کر سکیں گے. بھئی کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو ایسے ہی بن جاتا ہے. میں اگر کہوں ہمارے ڈاکٹر شیخ صاحب کو کہ آپ کو 4-5 سال لگے تھے یونیورسٹی میں ڈاکٹر بننے کے لیے، تب تو میری عمر 54 ہو گئی ہے، دنیا کا تجربہ بھی بہت ہے، ذہانت بھی ہے، آپ میرا داخلہ کرا دیجئے اس میں. وہ کہیں گے کہ نہیں، اس سے پہلے آپ کو بہت کچھ پڑھنا پڑے گا. تو میڈیسن میں داخلے کے لیے بہت کچھ پڑھنا پڑے گا، میڈیسن میں داخلے کے لیے، لو میں داخلے کے لیے بہت کچھ پڑھنا پڑے گا. تو کسی قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کرنے کے قابل بننے کے لیے 15-18 سائنسز آپ کو پڑھنے پڑیں گے، اور اس پر دنیا کی تمام مفسرین کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، تمام مفسر. اس میں سے ایک چیز ہے عربی زبان، عربی زبان. اب بیٹھ گئے 8-10 ساتھی قرآن کا ترجمہ لے کر، اور پڑھا اس کو، اور پڑھ کر کے غور و فکر کیا، اور جو ذہن میں آیا وہ بکنا شروع کر دیا. اس کو بکنا ہی کہیں گے نا، اور کیا کہیں گے؟ جو اپنے ویمز اینڈ ڈیزائرز سے اللہ کی کتاب پر تبصرہ کرنا شروع کرے اسے بکنا نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اور اس طرح سے خود کے مطالعے سے، خود کا مطالعہ کب مفید ہوتا ہے؟ میں اگر ابھی میڈیسن کو پڑھنے لگ جاؤں، میڈیسن کی بہت ساری کتابیں لا کر، تو مجھے بہت سی غلط فہمیاں ہو جائیں گی اور پھر میرے مشورے پر کوئی عمل کرے گا تو وہ مر جائے گا. تو اسی طرح پہلے بنیادی علوم کو حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی بہت ساری کتابوں کو پڑھے گا تو اس کے علم میں ترقی ہوگی. بنیادی کتابیں تو پڑھیں پہلے. اور اس قسم کے پھر لوگ کیا کرتے ہیں, پانچ دس دوستوں کے سامنے بیٹھ کر کے اپنی معلومات کے مطابق جھڑتے ہیں اور مرعوب کرتے ہیں لوگوں کو جو بیچارے دینی اعتبار سے ان پڑھ ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت معلوم ہے, ہمیں بہت معلوم ہے, ہمیں بہت معلوم ہے, اور خود تو گمراہ ہوتے ہی ہیں, اس قسم کے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. لوگ ان کو نالجبل سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بہت نالج ہے دین کا, بہت ریڈنگ ہے دین کا ان کا. یاد رکھو میرے بھائیو, جو لوگ باضابطہ جو صحیح طریقہ ہے یونیورسٹی مدارس وغیرہ کا, یعنی اسلامی یونیورسٹیز, یہ جہاں باضابطہ دینی علوم اسکریچ سے, جیسے یہ ترتیب ہے کہ پہلے نرسری, اس کے بعد پرائمری, اس کے بعد سیکنڈری, اس کے بعد جی سی ایس سی, اس کے بعد اے لیول, اس کے بعد کالج, اس کے بعد یونیورسٹی, یہ ترتیب ہے. اس ترتیب سے جس نے علم دین نہیں پڑھا ہے, اس قسم کے لوگوں کے پاس بیٹھ کر دین کی بات چیت کرنے سے گریز کریں, ورنہ آپ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے, گمراہی کی طرف چلے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ قرآن مجید کی تفسیر کے بارے میں اتنا ڈرایا ہے, اتنا احتیاط کرنے کے لیے کہا ہے کہ یہ فرمایا ہے کہ جس شخص نے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں اپنے اپینین سے کوئی بات کہی, اپنے اپینین سے, تفسیر کا طریقہ نہیں جانتا تھا, نہیں پڑھا تھا, کسی تفسیر میں دیکھ کر کے نہیں بول رہا ہے, اپنے طور پر ٹرانسلیشن دیکھ کر یا عربی کی عبارت دیکھ کر اور پھر جو ہے اپنی طرف سے اس نے تفسیر کر دی, اور تفسیر کرنے کے بعد پتا چلا کہ میں نے جو تفسیر کی تھی وہ صحیح نکلی, صحیح نکلی. کبھی کبھی فلک میں بھی آدمی پتھر صحیح جگہ پہ لگ جاتا ہے, اندھیرے میں بھی تو صحیح نکلی وہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمائے, من قال فی القرآن برأیہ, جو شخص بولے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں اپنے اپینین سے, من قال فی القرآن برأیہ, اپنی رائے سے, پراپر اسٹڈی جو طریقہ ہے اس کا, اس سے نہیں, تفسیروں کو دیکھ کر نہیں, اپنی رائے سے, فاصاب, اور حسن اتفاق, کوئی جو اس نے بات کہی وہ ٹھیک تھی, صحیح تھی, فقد اخطا, پھر بھی اس نے غلطی کی. غلطی کیا کی؟ طریقے میں غلطی کی, طریقے میں غلطی کی. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ہم ڈاکٹر اشتیاق کی سرجری میں جا کر کے کرسی پہ بیٹھ جائیں اور ایک ایک کر کے پیشنٹ آنا شروع ہو جائیں اور انہیں پتا ہی نہیں کہ یہ ڈاکٹر شیخ نہیں ہے, یہ کوئی اناڑی آ کر کے بیٹھ گیا ہے, اور پہلا پرسکرپشن دیا وہ بالکل ٹھیک تھا, دوسرا پرسکرپشن دیا ٹھیک تھا, تیسرا پرسکرپشن دیا ٹھیک تھا, سرجری میں 100 پیشنٹ آئے, 100 کے 100 پیشنٹ کو ہم نے دوائیں صحیح لکھ کر کے دی. ڈاکٹر حضرت بیٹھے ہوئے ہیں کئی تعداد میں, یہاں اچھی تعداد میں, ان سے پوچھئے کہ حکومت کی نظر میں میں مجرم ہوں یا نہیں, میرے اوپر کیس چلے گا یا نہیں, اور مجھے گلٹی قرار دیا جائے گا یا نہیں, اور کیا میں جج کے سامنے یہ بات کہہ کر اسے قائل کر سکوں گا کہ آپ پوچھئے ڈاکٹروں کو, 100 کے 100 پرسکرپشن میں نے دوا صحیح لکھی ہے, پھر بھی حکومت مجھے کہے گی کہ آپ گلٹی ہے, اس لیے کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کام کو کرنے کے آپ اہل ہی نہیں ہیں. یہ تو حسن اتفاق تھا کہ آپ نے صحیح پرسکرپشن لکھا, اگر کوئی غلط پرسکرپشن لکھتے اور وہ مر جاتا تو. تو اسی طرح اگر کوئی صحیح تفسیر کرتا ہے وہ بھی اللہ کے کورٹ میں گلٹی ہے کہ حسن اتفاق کے آپ نے صحیح تفسیر کر دی. اگر آپ غلط تفسیر کرتے تو تم بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے, اور جو اس کو مانتا وہ بھی اسلام سے خارج ہو جاتا, اس لیے آپ گلٹی ہے چاہے آپ نے صحیح کہا, آپ کے پاس اتھارٹی نہیں تھی, آپ اہل نہیں تھے, پھر بھی کیوں تفسیر کی آپ نے. تو بھائی کتاب اللہ, سنت رسول, صحابہ, ائمہ, اور اس کے بعد ہمارے زمانے کے علماء, اور ہمارے زمانے کے علماء کے ساتھ جہاں اطمینان ہو جائے کہ الحمدللہ یہ آخرت کی فکر رکھنے والے لوگ ہیں, ان کے پاس جو ہے بنیادی طور پر علم بھی صحیح ہے, بس پھر جیسے ایک ڈاکٹر کے ساتھ اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے, وہاں بہت زیادہ کوشچن نہیں کرتے, چلتے رہتے ہر پیشنٹ اگر کوشچن کرنے لگے ہر پیشنٹ اگر کوشچن کرنے لگے کہ نہیں نہیں آپ ہمیں سمجھاؤ, نہیں نہیں آپ ہمیں سمجھاؤ, نہیں نہیں آپ ہمیں سمجھاؤ, آپ کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں, کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں, کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر تھک جائے گا. ڈاکٹر یہ کہے گا کہ آپ کو اگر ہمارے اوپر بھروسہ نہیں ہے تو کسی اور جگہ پر رجسٹرڈ ہو جائیے, یہی کہے گا. اور یہی ایک علماء کا شعبہ ایسا رہ گیا ہے کہ جو جی میں آئے سوال پوچھو, بغیر کانفیڈنس کے آپ ان کو حیران کرو اور پریشان کرو, اور یہ بیچارے کچھ نہیں بول سکتے. جہاں کانفیڈنس ہے وہاں رہو, اور اطمینان سے سیکھتے رہو, اور سیکھ کر کے عمل کرتے رہو, انشاءاللہ سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے. لیکن فتنہ ایک اور کیا ہے ایسے لوگوں کے اوپر مسلط کرتا ہے شیطان, دنیا کی محبت, دنیا کے مزے, دنیا کی لذتیں, پھر ناجائز لذتیں, انٹرنیٹ کا فتنہ, سوشل میڈیا کا فتنہ, لایانی کا فتنہ, کسی طرح وہ ہمیں روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہمیں لائف جو ہے وہ سمپل بنانی چاہیے. یہ پہلی والی چیزیں قرآن کے ساتھ ہم مضبوط ہیں, سنت رسول کے ساتھ بھی مضبوط ہیں, صحابہ کے ساتھ مضبوط ہیں, ائمہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ماشاءاللہ, اور علماء کو بھی احترام کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں, اور ہمارے زمانے کی علماء سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو آگے پھر اس فتنے سے بچے, دنیا داری کے فتنے سے, جاہی فتنوں سے, باہی فتنوں سے, دنیاوی سمپل لائف بنائیے. سمپل لائف اتباع سنت والی, زہد والی, اللہ اللہ والی, سیرت نبوی والی سمپل لائف, خود بھی, بچوں کو بھی, اور فکر آخرت, آخرت, آخرت کی. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا, فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. یا غافل القلب عن ذکر المنیاتی اما قلیل ستسوا بین امواتی, لا تطمئن الى الدنیا وزینتها قد حان للموت یا ذا اللب ایاتی. یہ سوچے یہ وہ دل جو موت کے ذکر سے غافل ہے. یا غافل القلب عن ذکر المنیاتی, موت سے بالکل غافل, یہ وہ دل جو موت سے بالکل غافل ہے. یاد رکھ, اما قلیل ستسوا بین امواتی, بہت جلدی تو مردوں کے درمیان دفن کر دیا جائے گا. یہ سب ایسا ہی رہ جائے گا, پیچھے رہ جائے گا سب کچھ. اما قلیل ستسوا بین امواتی, لا ترکنن الی الدنیا وزینتها, دنیا اور دنیا کی لذتوں اور زینتوں اور دنیا کی چمک دمک کی طرف اپنے دل کو مائل مت ہونے دینا. کیوں؟ اس لیے کہ تو عقل والا ہے, اپنی عقل سے سوچ, موت بس آ چکی ہے. قد حان للموت یا ذا اللب ایات, قریب ہے کہ موت آ جائے, راؤنڈ دا کارنر, ابھی 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 موت آ رہی, ابھی موت آ رہی, ابھی موت آ رہی. اللہ تعالی شانہ ہمیں جو باتیں عرض کی گئی ہیں ان پر غور کرنے کی توفیق دے, ان کو حرز جان بنانے کی توفیق دے, ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. کوئی لمبی تقریر کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا, میں کئی دنوں سے علیل چل رہا ہوں, لیکن بہرحال اللہ نے جو کچھ کہلوایا مفید تھا الحمدللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے, اور اس وقت جو پوری دنیا میں فتنے ہیں, ان فتنوں سے اللہ تعالی شانہ ہماری حفاظت فرمائے, ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. دیکھو بھائی, کسی نہ کسی جگہ پر بھروسہ کر کے آنکھ بند کر کے تو چلنا ہی پڑے گا, تکلیف تو کرنی ہی پڑے گی کسی نہ کسی. تو بہت ہے دنیا, الحمدللہ اچھے اچھے علماء, تقوی والے علماء, مشائخ, بزرگان دین, بس صحیح العقیدہ ہیں, ان کا علم صحیح ہے, عقیدہ صحیح ہے, پھر چلو ان کے پاس بیٹھو اور سیکھو اور عمل کرو. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم اللهم خير لنا واختر لنا ويسر لنا أمورنا وألهمنا مراشد أمورنا وأعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.